پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے کچھ خصائص کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ آپ نے لونڈیاں کیوں رکھی تھیں, اللہ کا حکم تھا. دیکھیے کہ جب ایک عورت کسی کے نکاح میں آتی ہے تو اس کے بیچ میں کس کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے نا نکاح میں. تو وہی اللہ جب لونڈی کو حلال کر دے تو اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. بیوی اور لونڈی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں, صرف اس بات کا فرق ہے کہ بیوی باپ کے ہاتھوں سے ملتی ہے, یعنی لڑکی کے باپ سے ہم لے کے آتے ہیں, اور لونڈی ملک کا جو حکمران ہوتا ہے, جو مسلم رولر ہوتا ہے, وہ بمثل باپ کے ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے لے لیں, یہ لے لوں وہ لے لوں. فوجیوں کو ملتی تھیں اگر ایسی لونڈیاں جنگوں میں, تو وہ امام وقت کے حکم سے ملتی تھیں. تو لہٰذا اس پہ اعتراض کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں. بعض دفعہ چھوٹا سا شبہ بھی انسان کے دین کے اندر رخنا ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کے دلوں کو کھول دے. اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. کرسچینٹی میں کہتے ہیں کہ کزن میرج از ناٹ الاؤڈ, الاؤڈ نہیں تو کم از کم پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے لیے نام لے کے دے دیے کہ کزن میرج از الاؤڈ. یہ الگ بات ہے کہ اب ڈاکٹر کہیں کہ اتنی قریب کی شادیاں نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اسلام نے ایسے رشتوں کو بہنیں نہیں کہا. آج ایک اور بری چیز آ گئی جو ہمارے معاشرے میں, وہ کہ کزنس کو تو کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے, یہ تو بہنیں ہیں, یہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے. یہ جو بھائی بنانے اور بہن بنانے کا چکر ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہی ہیں جن کو اللہ نے بنا دیا. آپ سبھی مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھے, بہنیں سمجھے, لیکن یہ بنانے اور ان سے پھر وہ بے تکلفیاں کرنے, یہ چیز انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو, اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے, یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ غفور الرحیم ہے, تم کو چاہے تو معاف کر دے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں. اس آیت میں ایک بڑا گہرا اصول ہے اللہ کے نبی کی ذات کو بنیاد بنا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ کئی بیویوں کے شوہر بھی تھے, بلکہ وہ ایک نبی بھی تھے, ایک لیڈر تھے, دینی رہنما تھے. اب ایسے شخص کے اوپر اگر گھر کی ذمہ داریاں بالکل ویسے ہی ڈال دی جائیں جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا تھا کہ نبوت کے کاموں میں خلل آئے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آزاد کر دیا کہ آپ اپنی بیویوں کی باری لگائیں, کبھی ایک کے گھر جائیں نہ جائیں, ایک کے رہیں, آپ کو چوائس ہے. باوجود اس آزادی کے اللہ کے نبی نے ایسا کیا نہیں, آپ نے پھر بھی عدل اور انصاف کیا, لیکن اللہ نے چوائس دی. یہاں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اخذ ہوتا ہے. وہ لوگ جو دینی رہنمائی کے منصب پہ آ جاتے ہیں, جو اپنے دو چار چھ بچوں کا غم نہیں امت کے بچوں کا غم پالتے ہیں, ان کے گھر والوں کو بھی ضرور ان کو رخصت دینی چاہیے. وہ خوش ہوں کہ ان کے گھروں سے یہ دین کے کام ہو رہے ہیں, ان کی بہنیں, ان کی بیویاں, ان کی مائیں لوگوں کو جہنم سے بچا رہی ہیں. ان کو تو دو دو نفل پڑھنے چاہیے روز اس بات پہ کہ اللہ نے ہماری نسلوں میں کسی کو چنا کے جو دین کا کام کر رہا ہے. اگر ان کو کسی وقت کا کام کرنا پڑے تو خوشی کریں, کبھی ٹھنڈا کھانا پڑے تو کھا لیں, کبھی بغیر دھلے کے پہننا پڑے تو پہن لیں, کیونکہ اللہ چوائس دیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام لوگوں کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. عورت جاب کرے گھر بگڑے کوئی کچھ نہیں کہتا, کیونکہ بعد میں ڈالرز آتے ہیں اور کرونز آتے ہیں. اور عورت کرے دین کا کام اور صرف ایک وقت کا سالن نہ پکاؤ تو سارے گھر والے شور مچائیں گے کہ یہ کون سا دین ہے کہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں اور تم جا کے لوگوں کو دین سکھا رہی ہو. دعا کریں دل کھل جائیں. یہ اس کو آئے گا جس کو دین کی قدر آئے گی. جس کو دین کی قدر نہیں وہ تو نہیں کرے گا. جیسے پیسے کی قدر آئی ہوئی ہے تو بچوں کی پوٹیاں بھی صاف کرتے ہیں مرد, کیونکہ بیوی کمانے گئی ہوئی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دین والوں کے دل کھل جائیں, اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی ضرورت ہے. اور جو بندہ اس کو اعزاز سمجھے گا وہ تو خوشی محسوس کرے گا. آپ قرآن پڑھنے آتی ہیں, یہ بھی اسی میں ہی ہے. آپ قرآن سیکھ رہی ہیں, آپ کے سب گھر والوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ آپ کے معاملے میں شفقت برتیں. اگر پڑھنے پڑھانے ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کہیں نہیں جا سکتی, کچھ نہیں کرتی, تو یہ خیر انہی کو پلٹے گی. دیکھیں جو قربانی دیتے ہیں نا, خیر اس کو ملتی ہے. جنہوں نے اپنے دور میں قربانیاں دیں، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، تو آج ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں جا کے خیر لے رہے ہیں نا۔ کچھ لوگوں کو تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور اگر گھروں کی محبت میں بیٹھے رہتے تو پھر کیا کرتے؟ ہر ایک سوچ سکتا ہے۔ زندگی کے اندر کئی ایسے معاملے آتے ہیں، کڑی تلوار ہوتی ہے آپ کے سامنے، سر پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک بال کے اندر باریک، ادھر دیکھوں کہ ادھر دیکھوں، ایسے وقت میں بندہ کہتا ہے کیا کروں، ایک طرف ماں کے آنسو ہیں اور ایک طرف امت کے آنسو ہیں۔ پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو جس طرح کہا گیا، آج کے دور میں بھی اس میں رخصتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کو اچھی طرح نبھائیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دین کا نام لے کر اب ہم سوتے رہیں اور بازاروں میں گھومتے رہیں اور دنیا کے کام کریں اور گھر والوں کو کہیں جی ہم دین کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر سمجھ رکھی ہے اور دی ہے، دین کا بھی پھر ہم نے غلط رنگ نہیں دوسروں کو دینا۔ دین والیوں پہ ایک ذمہ داری بڑھتی ہے، آپ خاص لوگوں میں شامل ہو رہی ہیں نا، تو آپ نے اب اپنی نسبت دین سے جوڑ لی ہے۔ صرف اس رمضان میں نہیں، ماشاء اللہ آپ میں سے اکثریت نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اب غیر رمضان اور رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کی ہے کہ نہیں گول کے آپ کا اس رمضان کے بعد، کہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مومن کا تقوی اور منافق کا تقوی مختلف ہوتا ہے۔ چلیں یہاں دہرا دوں پھر ذرا تقوی کو۔ مومن کا تقوی رمضان اور غیر رمضان میں سیم ہوتا ہے، منافق کا تقوی رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق کا ہوتا ہے، لیول فرق ہوتا ہے، گر جاتا ہے، جیسے ویدر چینج ہوتا ہے نا۔ مثلا مومن کی عام روٹین اور منافق کی عام روٹین رمضان سے مختلف ہوتی ہے۔ مومن کی روٹین رمضان میں وہی ہوتی ہے آلموسٹ جو غیر رمضان میں ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے کے رنگ ڈھنگ، ان کی چیزیں، وقت کا استعمال وہی ہوتا ہے جو غیر رمضان میں ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے نا، اس کو رمضان میں بار بار بھول جاتا ہے، ارے روزہ تھا، ارے رمضان ہے، بند کرو، ابھی نہیں، ابھی رمضان ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ رمضان ساری زندگی پہ محیط ہو جائے، اور منافق چاہتا ہے کہ کب عید کا چاند دکھے، 29 کی بجائے 28 کو ہی دکھ جائے۔ وہ پکارتے ہو چاند، مامو تم کدھر ہو، جلدی آ جاؤ، ایک روزہ اور کم ہو جائے۔ اب آپ اپنا دیکھ لیں کس کی روٹین فرق ہے۔ آج کے بعد تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ نہیں رمضان میں بڑی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے بندو، جنگیں رمضان میں ہوئی، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، اللہ کے نبی کی ہجرت دیکھ لیں، سارے بڑے بڑے کام ہوئے رمضان میں۔ پیٹ پہ پتھر بنتے ہیں نا پھر کام ہوتا ہے۔ یہ جو سورت پڑھ رہے ہیں نا غزوہ خندق، اس کا ایک منظر یاد آ گیا اس لفظ کو بولتے بولتے۔ خندق کھودتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل تھے، ایک صحابی آگئے، کہا اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہے، اور کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کو دبانے کے لیے پتھر باندھا تھا۔ آج تو لوگ بیلٹیں پہنتے ہیں کہ پیٹ دبے تاکہ ہم اور کھائیں، اور وہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ پیٹ اتنا خالی ہوتا تھا کہ مانگتا تھا کھانا۔ کہا اللہ کے نبی کھانا نہیں ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور وہاں دو پتھر باندھے تھے۔ یہ دین پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زبان پہ پتھر نہیں باندھ سکتے ٹیسٹ کے نام پہ، تو پیٹ پہ کہاں باندھیں گے؟ یقین کریں اگر غزوہ خندق میں مسلمان پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے تو اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے مٹ چکی ہوتی۔ آج میں اور آپ اگر ہم مسلم کے خاندے میں آتے ہیں نا، تو اس کی وجہ وہ ان چند لوگوں کے پیٹ پہ پتھر باندھنے اور خندق کھودنے تھے۔ اتنی لمبی لمبی کئی کئی گز کی خندق ایک ایک بندے کے ہاتھ میں آئی تھی، اتنی گہری کھدائی کی تھی کہ ظاہر ہے کہ دشمن ٹاپ نہ سکے، اس کے گھوڑے نہ ٹاپ سکیں، ڈچس جیسے ہوتی ہیں اندر گہرے کھڈے، اور کوئی بلڈوزر نہیں تھے، کوئی مشینیں کریکٹر نہیں تھے، ہاتھوں اور کھدالوں سے کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے تو اپنے دین کی بھی قدر نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں یہ فارغ وقت کا کام ہے، اس کو جب لو، جب کچھ نہ ہو، جب کوئی کسی جوگے نہ رہو تو دین جوگے ہو جاؤ۔ کوئی بیوہ ہے تو وہ آ جائے دین کی طرف، کوئی بے اولاد ہے تو وہ آ جائے، کوئی متعلقہ ہے تو وہ آ جائے۔ عام عورتیں کیسے دین کی طرف آئیں گی؟ انتہائی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں تم بچے پالو، تو وہ پھر روتی ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ نے کہ یہی تو سیکھ رہے ہیں کہ بچے کیسے پالیں، پچھلی نسلوں میں یہی تو کوتاہی ہو گئی کہ بچے نہیں صحیح پلے۔ یقین کریں پچھلی دو جنریشنز میں صحیح بچے نہیں پلے، نمازیں پڑھی گئی مارے مروائی کی، زبردستی کی نمازیں، دو نفل برائے ابا جان والی کیفیت، ہم نے قرآن قرآن پڑھو قرآن پڑھو، بتایا نہیں قرآن کہتا کیا۔ اسی لیے اس وقت ریئیکشن ہوا ہوا ہے ہماری نسل کو، یہ دو جنریشن سدھر جائیں نا اگلی، آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ، اور ایسا ہوگا، اس کے اثرات دکھنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ جیسے پیارے پیارے لوگ قرآن کے لیے اس طرح جمع ہونے لگ گئے ہیں، دنیا کے ان خطوں میں کہ جہاں کوئی آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، آپ ہی لوگ سناتے ہیں نا کہ کبھی مسجد بھی نہیں تھی اس ملکوں میں، کوئی دین نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، دو چار مل کے جو کرتے کراتے تھے، آپ ہی اماں سنا رہے تھے نا اس دن، تو آپ کو خوشی ہوتی ہوگی نا کہ اب کیسے اللہ دین کو پھیلا رہا ہے۔ یہ اصل میں اثرات ہیں، ہوا چلتی ہے پہلے پھر بارش آتی ہے، یہ دین کی ہوائیں جو چلنی شروع ہو گئی ہیں، دعا کریں اس میں اللہ ہمیں قائم رکھے، ہم ان ہواؤں میں قائم رہیں اپنے اس دین کے اوپر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر کتنا دین پھیلے گا، اور جتنے سچے ہوں گے اللہ آپ سے اتنا ہی کام کروائے گا، باتیں کریں گے تو باتیں پھیکی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ذالک عدت ان تقر عین اعینہن ولا یحزن ولا یردین بما آتیتہن کلہن، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہ جائیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی اب تمہاری بیویوں نے چونکہ تمہیں چن لیا، اب تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں پسند کرتی، تو پھر آپ اب انہی کو چوز کریں گے، کسی اور کو نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہاں سے آگے بڑی دلچسپ آیات ہیں، یعنی بہت ہی آپ انجوائے کریں گے اس کو۔ حضرت زینب ہی جن کی شادی کا تذکرہ بھی پیچھے ہوا کہ آسمان پہ ان کا نکاح ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں، تو آپ کے ولیمے کا موقع تھا، یعنی حضرت زینب کے نکاح کے موقع پہ اللہ نے دیکھی آپ عورتوں کو اور مجھے کیا دیا، اور کتنے خوبصورت احکامات سکھائے، اور کتنی بابرکت شادی ہے کہ جس شادی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اتنی پیاری چیزیں دیتا ہے۔ اگلی آیتوں کو ابھی اس میری چند باتوں کی روشنی میں سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ پردے کی آیتیں آ گئیں۔ حضرت زینب کا نکاح اتنا بابرکت تھا کہ اس موقع پہ پردے کی آیتیں اتری۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بلا اجازت اللہ کے نبی کے بیویوں کے حجروں میں آتا جاتا تھا، گھر کے غلام تھے، 10 سال کی عمر میں وہاں آئے کام کرتے تھے، کہتے ہیں میں اسی خیال کے تحت آپ کی بیوی کے حجرے کے اندر آنے لگا تو ایک دم پردہ گرا دیا گیا، میں گھبرا گیا، اللہ کے نبی یہ کیا، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، کہا نہیں اب نہیں جا سکتے، اب میری بیویوں سے تم پردہ کرو گے، حکم آ گیا۔ اب جب آپ کی شادی کا موقع تھا تو لوگ آئے اور کھانے کے بعد باتوں میں مصروف ہو گئے، تو اللہ ادب سکھا رہے ہیں کہ دعوتوں میں کب جاؤ اور کب آؤ، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے نہ رہ لگ جاؤ۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتے۔ کیا پتہ چلا کہ دعوت کے بعد وہاں نہیں رکنا چاہیے، حال کیا ہے کہ پہلے گھر والا سارا دن کا تھکا ہوتا ہے، پھر کھانا کھلایا، اب باتیں کریں، اب چائے، اب قہوہ، اب اس کے بعد الائچی، اب سپاری، پھر اس کے بعد مووی، اور اس کے بعد کیا، اور جب رات ڈھلتی ہے تو اس وقت آپ نکلتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ دعوت پہ کب آئیں؟ جب کھانے کا وقت قریب ہو، ہاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس نے کہا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ بہت پہلے نہ جائیں، کیونکہ وقت ہوتا ہے کام کا گھر والوں کے۔ دیکھیے اتنا باریک ادب کون سکھائے گا، جس کو آپ سے محبت ہے، جو آپ کو جانتا ہے، وقت پہ جائیں، کھانا کھائیں، آ جائیں۔ آپ کے ولیمے میں لوگ جمع تھے اور باتیں کرنے لگ گئے، اب آپ مضطرب تھے، آپ بے چین تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے شرم میں، تو اللہ کرے آپ شرماتے ہیں، میں تو نہیں شرماتا۔ آیتیں اتر گئیں کہ اب جائیے گھروں کو، کیا پتہ چلتا ہے کہ جب موقع پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد رک کے گھر والے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یہ ہیں وہ پردے کی آیتیں جو انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ آپ بتائیے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، حجاب اور پردے اور نقاب کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ آیتیں آپ کو کیا سوچ دے رہی ہیں؟ اگر آپ واقعی سوچنا چاہیں تو، تھکے ہوئے نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ پردے کے پیچھے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا، اس سے کیا مطلب ہے کہ عورت سامنے نہیں آئے گی نا، گھروں کے اندر رہتے ہوئے عورتیں بالکل عام لباس میں ہوتی ہیں، تو کہا کہ جب کوئی غیر مرد اس گھر میں جائے گا تو پردے کے پیچھے سے بات کرے گا، کوئی لین ہے، کوئی دین ہے، گھر کے ملازمین ہیں، کوئی ڈرائیور ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں، تو وہ کیا کریں گے ایسے وقت میں؟ پردے کے پیچھے سے بات کریں گے۔ یہاں صرف میں نے اشارہ دیا آپ کو، اصل آیت آگے ایک آ رہی ہے جس میں یہ بات تھوڑی مزید کھل سکتی ہے، لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ گھروں کے اندر مردوں اور عورتوں کا کھلے عام آنا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ہم ایک ہی گھر والے ہیں اور یہ تو میرا بھائی ہے اور یہ تو بیٹا ہے اور میں آئی تھی تو یہ تو اس کا تو میں نے ناک صاف کیا تھا اور یہ ایسا تھا۔ اتنے چور دروازے لے کے لوگ دیوروں اور جیٹھوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، کیسے لگتا ہے کہ جیسے سگے بھائی اور سگے بیٹے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے، سمجھیے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا قانون جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اب عورتوں کو مردوں کو جب بھی رہنا ہوگا تو بیچ میں آڑ ہوگی حجاب کی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاک ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ پاک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، بہترین مرد اور بہترین عورتیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں، دل بڑے پاک ہیں، ہماری نظریں بڑی صاف ہیں، وہ تو مجھے بھائی سمجھتے ہیں، بہن سمجھتے ہیں، اور میں تو ان کو بھائی سمجھتی ہوں، اور وہ تو میرا ایسا ہے، وہ تو مجھے ماں سمجھتا ہے۔ کچھ بھی سمجھے، کریں، سمجھیں، کریں، لیں دیں، کھلائیں پلائیں، خدمت کریں، ایک دوسرے کے کپڑے دھوئیں، کریں، لیکن اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کریں گے۔